بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تفسير جزء عمة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، اس پیاری کتاب کی تفسیر کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں ایک نئی سورت سے درس کا آغاز کرتے ہیں، سورت التکاثر. ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الہاکم التکاثر، تمہیں حصول کثرت کی خواہش نے غفلت میں رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، کلا سوف تعلمون، دیکھ لیں ہرگز نہیں تم ان قریب جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تم جلد جان لو گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تم علم یقین سے جان لیتے، لترون الجحیم، تم ضرور دیکھو گے جحیم کو، ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، ثم لتسألون يومئذ عن النعيم، پھر تم اس دن ضرور پوچھے جاؤ گے نعمتوں کی بابت. عظیم سورت کی تفسیر کے تعلق سے فضلۃ الشیخ العلامہ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، البسملۃ تقدم الکلام علیہا، بسم اللہ کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، شیخ صاحب فرماتے ہیں، هذه الجملة جملة خبرية، یہ جملہ خبری جملہ ہے، يخبر الله عز وجل بها العباد مخاطبا لهم، اللہ تعالی خبر دے رہے ہیں بندوں سے، خطاب فرماتے ہوئے يقول، اللہ تعالی کے ارشاد ہے، الهاكم التكاثر، تمہیں حصول کثرت نے غافل کر دیا ہے، غفلت میں رکھا ہے. ومعنى الہاکم، الہاکم کا معنی ہے، ای شغلکم حتی لہوتم عن ما هو اہم. الہاکم سے مراد یعنی جو چیز زیادہ اہمیت رکھتی تھی تم اس سے، یا ان چیزوں سے غفلت میں ہو، مشغول رہ گئے ان چیزوں میں جن کی ضرورت نہیں تھی، ان چیزوں سے جو زیادہ اہمیت رکھتے تھے. کیا چیزیں ہیں جو زیادہ اہمیت رکھتی ہیں؟ من ذکر اللہ تعالی والقیام بطاعته، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی طاعت و فرمانبرداری سے غفلت میں ہو. والخطاب هنا لجميع الأمة، وهي خطاب جو ہے تمام امت کے لیے ہے، الا انه يخصص بمن شغلتهم الامور الآخرة عن امور الدنيا وهم قليل، بہت کم لوگ ہیں، قلیل ہیں، جو آخرت میں امور میں مشغور و مصروف رہتے ہیں دنیا سے ہٹ کر، وہ یہ بہت قلیل لوگ ہیں، یعنی جو غفلت میں نہیں ہیں. وإنما نقولهم قليل لأنه ثبت في الصحيحين. هم اس لئے کہتے ہیں کہ بہت کم ہیں قليل ہیں کیونکہ صحیحین سے بخاری مسلم میں یہ حدیث ثابت ہے أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة الله تعالى قامت كدين فرماج عن حديث قدسي يا آدم أي آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك آدم صلى الله عليه وسلم فرماج لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول الله تعالى فرماج أخرج من ذريتك بعثا إلى النار أبن ذريت ميسي جو جهنم كحصاه وہ نکال دو. قال آدم علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے وما بعث النار میرے ذریت میں سے جہنم میں کتنی ہیں اور کون ہیں اور کیا حصہ ہے. قال اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس حدیث قدسی میں من کل الف 999 ہر ہزار میں سے کتنی ہے 999. شیخ صاحب فرماتے ہیں واحد فی الجنت والباقی فی النار ہزار میں سے ایک جنت میں جائے گا اور باقی جہنم رسید ہوں گے جہنم میں داخل ہوں گے. وهذا عدد هائل اور یہ بہت ہی بڑی تعداد ہے. اذا لم يكن من بني آدم الا واحد من الالف من اهل الجنت والباقون من اهل النار. یہ بہت بڑی تعداد ہے جب آدم کے اولاد میں سے صرف ایک ہی جنت میں جائے گا ہزار میں سے اور باقی جہنم میں داخل ہوں گے. اذن فالخطاب بالعموم تو خطاب یہاں پر علاقم التکاثر یہ عموم کے لیے ہے کیونکہ اکثریت جو ہے وہ غفلت کا شکار ہے. اللہ کے بہت ہی کم پیارے ایسے لوگ ہیں جو غفلت میں یا غفلت کا شکار نہیں ہے. شيخ صفر هذا إذن فالخطاب العموم في مثل هذه الآية جار على أصله والخطاب عموم كليه وبن أصل بر قائمه لأن الواحد من الألف ليس بشيء بالنسبة إليه كيونكه هزار من سے ایک کوئی تناسب نہیں ہے. وما قوله التكاثر لتلك يرشاد التكاثر كلفظ كتعلق سے يشمل التكاثر بالمال والتكاثر بالقبيلة والتكاثر بالجاه والتكاثر بالعلم یہ سب کو شامل ہے چاہے مال کی کثرت ہو یا مال سے تکاثر ہو. تکاثر تفاعل ہے یعنی ایک دوسرے پہ سبقت لینے کے لیے کثرت حاصل کرنی ہے چاہے مال کی ہو قبیلے کی ہو جاہ اور اثر رسوخ کی ہو یا علم کے تعلق سے ہو. وبكل ما يمكن ان يقع فيه التفاخر اور ہر وہ اس چیز سے جس میں فخر واقع ہوتا ہے. ويدل لذلك قول صاحب الجنه لصاحبه اس کی دلیل باغ والے کے قصے میں ہے جب اپنے ساتھی سے کہتا ہے انا اكثر منك مالا واعز نفرا سورة الكهف آیت نمبر 34 میں میں تم سے مال اور تعداد میں زیادہ ہوں اس لیے میری فضیلت تم پر زیادہ ہے. سبحان اللہ یہ کس نے کہا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے فالانسان قد يتكاثر بماله انسان اپنے مال سے تکاثر کرتا ہے دوسرے سبقت لینا چاہتا ہے اور فخر کرتا ہے. فيطلب ان يكون اكثر من الاخر مالا واوسع تجاره تو یہ چاہتا ہے کہ اس کا مال دوسروں سے زیادہ ہو اس کی تجارت بھی دوسروں سے وسیع ہو. وقد يتكاثر الانسان بقبیلته قبیلے سے بھی انسان کثرت طلب کرتا ہے. یقول نحن اکثر منهم عددا اور یہ کہتا ہے کہ ہم تعداد میں دوسرے قبیلوں سے بڑھ کر ہیں. كما قال الشاعر جیسے کہ شاعر نے کہا ولست بالاکثر منهم حصا وانما العزة للكاثرين اکثر منهم حصا شیخ صاحب فرماتے ہیں انہم کانوا فیما سبق یعدون العشاء بالحصا کہ پچھلے زمانے دور جاہلیت میں چیزوں کو گنتی کیسے کرتے تھے کنکروں سے کنکر اٹھاتے تھے اور گنتی ان کا حساب اتنا مضبوط نہیں تھا ہم بچوں کو پڑھاتے بچوں کو کیسے سکھاتے ہیں محسوس چیزوں سے گنتی سکھاتے ہیں یا انگلیوں پہ گن کے دکھاتے ہیں جب کم تعداد، زیادہ تعداد تو پھر انگلیاں تو دس ہے، دوبارہ دہرائیں گے تو بچوں کو سمجھ نہیں آئیں گی، اور جو کچھ سمجھ نہیں حساب کی تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، محسوس چیزوں کو گنتے ہیں. محسوس چیزوں میں کیا ہوتا ہے، یا کنکر پتھر ہوتے ہیں یا کھجور کی گٹھلیاں ہوتی ہیں عام طور پہ. تو اس شاعر نے یہ کہا ہے کہ ہم کنکروں میں ان سے زیادہ نہیں ہیں، بلکہ عزت جو ہے ان کی ہے جو کثرت میں ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں پچھلے زمانے میں وہ چیزوں کو کنکروں سے گنا کرتے تھے. فمثلاً مثال کے طور پہ، اذا کان ہؤلاء حصاهم عشرة آلاف والآخر حصاهم ثمانية آلاف صار الأول أكثر وأعز. اگر ان کے کنکر جو ہے وہ 10,000 ہے اور دوسرے قوم کے کنکر جو ہے وہ 8,000 ہے، تو 10,000 والے جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور زیادہ شرف والے ہیں. عزت و شرف کی چیز جڑی ہوئی ہے تعداد و نمبر سے. فيقول الشاعر ولست بأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر. شيخ صاحب فرماتے ہیں كذلك يتكاثر الإنسان بالعلم، علم سے بھی انسان کثرت طلب کرتا ہے. فتجد يكاثر على غيره بالعلم، تو دوسروں پر علم سے سبقت لینا چاہتا ہے. لكن إذا كان بالعلم الشرعي فهو خير، اگر یہ سبقت جو علم شرعی کے لیے ہے تو یہ خیر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وإن كان بالعلم غير الشرعي فهو اما مباح واما محرم. اگر غیر شرعی علم ہے، یعنی شریعت کے علاوہ، غیر شرعی علم یعنی کہ غیر شرعی حرام نہیں، شریعت کے علاوہ اگر کوئی اور علم ہے اس میں سبقت لینا چاہتا ہے، کثرت سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو دو میں سے ایک ہے، یا تو مباح ہے حلال ہے یا حرام ہے. وهذا الغالب على بني آدم التكاثر، اور یہی غالب ہے انسان پر کہ وہ کثرت کی طلب کرتا رہتا ہے، دوسروں سے آگے اس کثرت میں جانا چاہتا ہے. فيتكاثرون، شيخ صاحب فرماتے ہیں فيتكاثرون في هذه الامور اما خلق لهم من عبادة الله عز وجل. تو ان چیزوں کثرت پہ لگے رہتے ہیں اور اس چیز سے ہٹ جاتے ہیں یا پیچھے رہ جاتے ہیں جن کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اعتبار سے. وقوله حتى زرتم المقابر، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حتى زرتم القابر، یہاں تک کہ تم لوگوں نے قبروں کو زیارت کر لی. یعنی الى ان زرتم المقابر، یعنی یہاں تک کہ تم لوگوں نے قبروں کو زیارت کر لی. یعنی اذا، یعنی الى ان متم، یہاں تک کہ تم مر گئے، مطلب یہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فالانسان مجبور على التكاثر الى ان يموت، تو انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کثرت میں مشغول لگا رہتا ہے، کثرت کو حاصل کرنے کے لیے، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے، مرتے دم تک وہ کثرت کو حاصل کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے. شیخ صاحب فرماتے بل کلما ازداد به الکبر ازداد به الامل، بلکہ جتنے انسان کی عمر بڑھتی جاتی اتنی ہی اس کی امید جو ہے وہ بھی بڑھتی جاتی ہے. فہو یشیب فی السنی ویشب فی الامل، عمر کے لحاظ سے انسان بوڑھا ہوتا ہے لیکن امید کے اعتبار سے وہ جوان رہتا ہے. حتی ان الرجل لو 90 سنة، یہاں تک کہ بعض لوگ جو ہیں وہ 90 سال کو پہنچ جاتے ہیں. مثلا مثال کے طور پہ تجد عنده من الامال وطول الامل ما ليس عند الشاب الذي له 15 سنة. اس 90 سال کے بوڑھے کے پاس وہ امیدیں ہیں اور وہ خواہشات ہیں جو 15 سال کے جوان کے پاس نہیں ہوتی. هذا هو معنى الآية الكريمة، یہی اس آیت کریمہ کا معنی ہے. اے انکم تلهوتم بالتكاثر عن الآخرة الى ان متم، کہ تم کثرت کے حصول میں غافل رہے آخرت سے، یعنی آخرت کو چھوڑ کر، یہاں تک کہ تم مر گئے، تمہیں موت آ گئی ہے. وقیل، یہ بھی کہا گیا ان معنی حتی زرتم المقابر، یعنی حتی اصبحتم تتکاثرون بالاموات، یہاں تک کہ مردوں میں بھی تم لوگوں نے کثرت میں سبقت کرنا چاہیے. کما تتکاثرون بالاحیاء، جیسے کہ تم زندوں میں کثرت سے سبقت کرنا چاہتے ہو. فیاتی الانسان فیقول انا قبیلتی اکثر من قبیلتک، تو ایک شخص آ کے دوسرے سے کہتا ہے کہ میرے قبیلے جو تم سے تمہارے قبیلے سے زیادہ ہے یعنی تعداد میں، وہ شئت فذهب الى القبور، اگر چاہو تو قبرستان میں جا کے دیکھ لو، عد القبور منا وعد القبور منکم فأینا اکثر، جا کے گن لو ہماری قبروں کو یعنی ہماری قوم کی قبروں کو اور اپنی قوم کی قبروں کو اور دیکھ لو ہم میں سے کس کی زیادہ قبریں ہیں. شیخ صاحب فرماتے لیکن هذا قول ضعیف، لیکن یہ قول جو ہے ضعیف ہے، کہا گیا ہے اس آیت کی تفسیر میں لیکن یہ قول ضعیف ہے، بعید عن سیاق بعید من سیاق الآیتی، کیونکہ آیت کے سیاق سے بعید ہے، کیونکہ پہلے گزر چکا ہے اگر ایک سے زیادہ قول ہو اور اس میں کوئی تضاد بھی نہ ہو تو دونوں اقوال لیے جاتے ہیں. یہاں پر کیوں نہیں لیا گیا؟ کیونکہ آیت کے سیاق سے بعید معنی ہے، یہ سیاق نہیں آیت کا. کثرت سے مراد دنیا کی کثرت ہے، نہ کہ مردوں کی کثرت اس میں شامل ہے. والمعنی الاول هو الصحیح، شیخ ظفر جو پہلا معنی ہے وہ صحیح ہے، انکم تتکاثرون الى ان تموتوا، تم کثرت کی طلب میں رہتے ہو یہاں تک کہ تم مر جاتے ہو. وقوله حتى زرتم المقابر، استدل به عمر بن عبد العزيز رحمه الله على ان الزائر لابد ان يرجع الى وطنه. اس آیت کریمہ سے امام عمر بن عبد العزيز رحمه الله جو ائمہ تابعین میں سے ہیں، انہوں نے اس آیت سے یہ دلیل پکڑی ہے کہ جو زیارت کرنے والا شخص ہے لازمی ہے کہ وہ واپس لوٹے اپنے وطن کی طرف. وان القبور ليست بدار اقامه، وہ جو قبریں ہیں وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہیں، اقامت کی جگہ نہیں ہیں. وكذلك يذكر عن بعض الاعراب، شیخ فرماتے ہیں بعض بدو اعراب سے بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے، انه سمع قارئ يقرا، اس اعرابی نے ایک قارئ کو سنا یہ آیت پڑھتے ہوئے، الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال والله ما الزائر بمقيم والله لنبعثن. صرف اس آیت کو ایک بدو نے سنا، الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، دو آیتوں کو سنا ہے، فقال اس بدو نے کہا والله اللہ کی قسم ما الزائر بمقيم، زیارت کرنے والا مقیم نہیں ہو سکتا، والله لنبعثن اللہ کی قسم ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. سبحان اللہ، ایک بدو کو سمجھ تو آ گئی اس حقیقت کی، ابو جہل کو سر یہ حقیقت سمجھ کیوں نہیں آئی، ابو لہب کو سمجھ کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ اصل غلاظت دل کے اندر تھی، سمجھنا نہیں چاہتے تھے. ورنہ صرف عربی زبان بولنے سمجھنے والا بدو ہے، بے علم انسان، اس کو کوئی علم نہیں ہے، جاہل انسان ہے، لیکن جب صرف الفاظوں پر غور کیا اور الفاظ واضح ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیارت کا لفظ ہے، جب انسان کسی کی زیارت کو جاتا ہے کیا وہیں کا رہ جاتا ہے؟ ظاہر تو ظاہر ہی ہوتا ہے نا، یعنی وقتی طور پر یہ انسان فلان جگہ پہ گیا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ اپنے وطن یا اپنے گھر واپس اس نے پلٹنا ہے. زرتم المقابر، قبروں کی زیارت کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اگر قبر زیارت کی جگہ ہے تو اصل جگہ تو قبر نہ ہوئی نا، اصل جگہ کیا ہے؟ قبر کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی، آخرت کی زندگی ہے. تو اس بدو کو سمجھ میں آ گئی. شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن الزائر كما هو معروف يزور ويرجع، کیونکہ زائر جو ہے یہ بات معروف ہے کہ وہ زیارت کرتے پھر واپس پلٹتا ہے. فقال والله لنبعثن، تو اس بدو نے کہا اللہ کی قسم ہمیں ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا. وهذا هو الحق، شیخ صاحب فرماتے ہیں یہی حق ہے. وبهذا نعرف ان ما يذكره بعض الناس الان في الجرائد وغيرها، اور ہمیں یہ بھی اس بات کا بھی معرفت ہو جاتی ہے، یعنی خوب علم ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ اس بات کا جو ذکر کرتے ہیں بعض نیوز پیپرز میں یا ان کے علاوہ. یقول ان رجل اذا مات، وہ کہتے ہیں جب کوئی شخص مر جاتا ہے، انه انتقل الى مثواه الاخير، کہ وہ شخص منتقل ہو گیا اپنی آخری جگہ پر. شیخ فرماتے ہیں ان هذا کلام باطل وكذب، یہ باطل بات ہے اور جھوٹی بات ہے. اور جھوٹ ہے کیوں؟ لأن القبور ليس هي المثل الأخير, کیونکہ قبریں جو ہے وہ آخری ٹھکانا نہیں ہے. بل لو أن الإنسان اعتقد مدلول هذا اللفظ لصار كافرا بالبعث, اگر انسان اس کی دلالت پر عقیدہ رکھ لے تو اس لفظ سے وہ بعث پر کفر کرنے والا ہو جاتا ہے. اور کفر بعث ردۃ عند الاسلام, اور دوبارہ زندہ ہونا بعث کو جھٹلانا جو کفر کرنا جو ہے وہ در اسلام سے خارج کر دینے والا عقیدہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن کثیر من الناس یاخذون الکلمات ولا یدرون ما معناها, بہت سارے لوگ صرف باتوں کو لے لیتے ہیں اور اس کے معنی کو نہیں جانتے. ولعل هذه موروثة عند الملحدين, وہ یہ عین ممکن ہے کہ یہ بات جو ہے ملحدین سے لی گئی ہے جو بے دین ہیں. الذين لا يقرون بالبعث, جو بعث کا انکار کرتے ہیں اس کا اقرار نہیں کرتے. بعد الموت, مرنے کے بعد بعث کا انکار کرنے والے ہیں. لہذا یجب تجنب هذه العبارة, شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ واجب ہے کہ اس عبارت سے اجتناب کیا جائے. فلا يقال عن القبر انه المثوى الاخير, تو قبر کے تعلق سے یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ آخری ٹھکانہ ہے. لأن المثوى الاخير اما في الجنة واما في النار يوم في يوم القيامة, آخری ٹھکانہ جو ہے یا تو جنت میں ہے اور یا جہنم میں ہے قیامت کے دن. جیسا فرماتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ, ثم قال الله تعالى, پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے, كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. شیخ صاحب فرماتے ہیں قیل ان كلا بمعنى الردع, كلا سے مراد خبردار کرنا ہے, یعنی ارتدعوا عن هذا التكاثر, یعنی خبردار رہو اس حصول کثرت سے اور تکاثر سے. وقیل انها بمعنى حقا, اور یہ بھی کہا گیا کہ اس معنى حق ہے. ومعنى سوف تعلمون اي سوف تعلمون عاقبة امركم اذا رجعتم الى الآخرة, کہ تمہیں تمہارے عاقبت کا ان قریب خوب علم ہونے والا ہے جب تم واپس پلٹو گے آخرت کی طرف. وان هذا التكاثر لا ينفعكم, وہ تکاثر جو ہے حصول کثرت جو ہے تمہارے لیے نفع بخش نہیں ہے. وقد جاء في الحديث, والحديث میں آیا ہے, عن النبي صلى الله عليه وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے, فی مرواہ مسلم, مسلم کی روایت میں, یقول ابن آدم, ابن آدم کہتا رہتا ہے, مالی و مالی, ہے میرا مال ہے میرا مال, یعنی افتخر به, یعنی اپنے مال سے فخر کرتا رہتا ہے, اپنے مال پر فخر کرتا رہتا ہے. وليس لك من مالك الا ما اكلت فافنيت, اور تمہیں تمہارے مال میں سے نہیں ملے گا مگر جو تو نے کھایا ہے اور اسے فنا کیا ہے. او لبست فابلیت, یا تم نے اسے پہنا ہے اور اسے بوسیدہ کر کے نکارہ کر دیا ہے. او تصدقت فامضیت, یہ اسے اللہ تعالیٰ کے راستے صدقہ کر دیا ہے اور آگے بھیج دیا ہے اپنے لیے. جیسا فرماتے ہو الباقی تارکہ لغیرک, اور جو باقی ہے دوسروں کے لیے چھوڑ کے جاؤ گے. وہذا هو الحق, اور یہی حق ہے. اموالنا التي بين ايدينا, ذرا غور سے سن, بڑی پیاری باتیں ہیں. اموالنا التي بين ايدينا, یہ مال جو ہمارے ہاتھوں میں ہے, اما ان ناكلها فتفنى, یا تو ہم کھاتے ہیں کھانا پینا فنا ہو جاتا ہے. واما ان نلبسها فتبلى, یا تو ہم اسے پہنتے استعمال کرتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بوسیدہ ہو جاتے ہیں نکارہ ہو جاتے ہیں. واما ان نتصدق بها فنمضيها, یا تو ہم اللہ کے راستے میں کچھ دے دیتے, صدقہ دے دیتے ہیں اور آگے بھیج دیتے ہیں. وتكون امامنا يوم القيامه, اور ہمارے سامنے ہوں گے قیامت کے دن نام اعمال میں. یعنی واما ان نتركها لغيرنا, یا ہم چھوڑ دیتے ہیں دوسروں کے لیے. لا يمكن ان يخرج المال الذي بايدينا عن هذه القسمه الرباعيه, جو بھی مال ہمارے ہاتھوں میں اس رباعی تقسیم سے باہر نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے؟ عجب بات, دیکھیں یار, مختصر سے ہماری جو مالی زندگی, جو ہماری کمائی پوری زندگی کی, ان چار چیزوں سے باہر نہیں ہے. یا کھایا اور اسے فنا کر دیا، اسے پینا بھی شامل ہے. آپ عمدہ سے عمدہ کھانا کھا لیں اور سب سے مشروب بہترین مشروب بھی پی لیں، فنا ہو گیا، پیٹ میں جاتے ہی حقیقت بدل گئی گندگی کی شکل میں، جو جس فائدہ تھا جسم نے لے لیا اور جس میں جس کا فائدہ وہ جسم سے خارج ہو گیا نظام اخراج کے ذریعے سے، گندگی کی شکل میں فنا ہو گیا. یا تن پہ جو لباس ہے ہم نے پہنا ہے کتنے عرصے تک رہتا ہے؟ کچھ عرصے تک رہتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، استعمال کے قابل نہیں رہتا ہے اور ناکارا ہو جاتا ہے. تیسرا، اللہ کے راستے میں جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ ہم نے آگے بھیج دیا ہے اپنے آخرت کے لیے. چوتھا، دنیا سے چلے گئے ہیں اور جو مال ہے باقی ہم نے دوسروں کے لیے چھوڑ دیا ہے. دوسرے کیا کرتے ہیں؟ یہی کچھ کرتے ہیں، کھانا ہے پینا ہے فنا کر دینا ہے، لباس پہننا ہے بدن پہ اسے بوسیدہ کر کے نکارا کر دینا ہے، اللہ کے راستے میں کچھ دیا تو باقی رہا، نہ دیا تو وہ بھی فنا ہو گیا اور دوسروں کے لیے چھوڑ دیا. یہ تسلسل جاری ہے تا قیامت. سب سے بہترین لباس پہن کے دیکھ لیں کتنے عرصے تک پہن سکتے ہو. بچپن میں بچپن کا لباس، یعنی آپ دیکھیں کہ ہر سال چند مہینوں میں ہی بدلتا رہتا ہے کیونکہ سائز بڑھتا رہتا ہے اور کپڑے چھوٹے پڑ جاتے ہیں، نکارا ہونے سے پہلے ہی چھوڑنا پڑتا ہے. آہستہ آہستہ جب سائز ہمارا ایک جگہ پہ سٹیبل ہو جاتا ہے پھر کپڑے بوسیدہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، نکارا ہو جاتے ہیں. عجب ہے، صحیح بات ہے، ہماری زندگی بڑی عجیب سی زندگی ہے. جس مال کی کثرت، جس مال کی طلب اور خواہش کی کثرت نے ہمیں آخرت سے غافل کر دیا ہے، جو اصل زندگی ہماری ہمیشہ کی، وہ مال ہمارا ہے ہی نہیں. ہمارا کیا ہے؟ جو کھایا پیا ہے وہ تو ہمارا نہیں ہے، چلا گیا ہے نا، جو پہنا ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے، مر گئے ہیں، مٹ گئے ہیں، مال کسی اور کے ہاتھ میں آ گیا ہے. اگر اللہ کے راستے میں کچھ نہیں دیا ہے، کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے، کیونکہ بات صرف مال کی ہو رہی ہے، اعمال صالحہ وہ بھی ہیں جو مال کے علاوہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ مال کثرت مال کی بات ہو رہی ہے، کثرت اعمال صالحہ کی بات نہیں ہو رہی. اراک متکاثر غفلت ہے اور حصول کثرت ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. تو مال کی بات ہو رہی ہے، مال سے ہم کپڑا خریدتے ہیں، کھانا پینا خریدتے ہیں، یا اللہ کے راستے میں دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، یہی چار قسمہ رباعی ہے نا. اگر اللہ کے لیے کچھ دیا نہیں ہے آگے، مال تو سارا ضائع ہو گیا نا پھر، سچ ہے کہ نہیں؟ اللہ کے راستے میں جس نے کچھ ابھی تک دیا نہیں ہے، یہ کتنی اس کی کتنی بڑے خطرے میں ہے وہ، آگے کیا یعنی اس مال سے تمہیں فائدہ ہی کیا ہوا ہے؟ کھایا پیا دنیا میں چونکہ چلو کھایا پیا فنا ہو گیا، مرنے کے ساتھ وہ ختم، جو مال باقی تھا کروڑوں ڈالر جو اربوں روپے کرپشن کر کے کمائی ہے، رشوت سے کمائی، جو بھی کی، کس کی ہتھے چڑھ گئے ہیں، ساتھ لے کے گئے ہو قبر میں؟ واللہ ایک روپیہ کوئی نہیں ڈالتا قبر میں، جب یوں پہلے سے صاف کر دیتے ہیں، کپڑے اتار دیتے ہیں اور دو سفید چادریں جو کو نصیب ہوتی وہی قبر میں جاتے ہیں، باقی کمال کہاں گیا؟ وہ ہے دوسروں کا، ہمارا ہے ہی نہیں، چھوڑ کے جاتے ہیں. دوسرے کیا کرتے ہیں؟ اچھا کام کریں گے ہمارے کمائے مال سے تو اس کا ہمیں اچھا بدلہ بھی ملے گا مرنے کے بعد، اگر برا استعمال کریں گے، کرپشن کرا سے وہ بھی اختیار کریں گے، رشوت کرا سے وہ بھی اختیار کریں گے، تو کیا خیر ہے، نہ ان کے لیے اور نہ ہی ہمارے لیے ہے. جیسا فرماتے ہیں، کل سوف تعلمون، اي سوف تعلمون عاقبه امركم بالتكاثر الذي الهاكم عن الاخره، تو عن قریب خوب جان لو گے تمہارے اس کام کی جو تم نے کیا ہے، تکاثر سے، حصول کثرت سے اور آخرت سے غافل رہے ہو، اس کی عاقبت تمہیں قریب معلوم ہوگی. ثم کل سوف تعلمون، شیخ صفرات هذه الجمله تؤكد للرد مره ثانيه، یہ جملہ جو ہے یہ رد ایک تاکید کی جا رہی ہے دوسي مرتبة. ثم قال في لطلك إرشاده كلا لو تعلمون علم اليقين هرقز نقرتم جالوا علم يقين سي. يعني حقا لو تعلمون علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال. أقل يقيني طور بر تم لوغ يجان لتي تو تمه معلوم هو جاتا کہ بے شک تم لوگ گمراہی میں ہو جو کثرت کا شکار ہے غفلت کا شکار ہے. ولكنكم لا تعلمون علم اليقين لیکن تمہیں علم یقین نہیں ہے. کیوں؟ لانکم غافلون لہون فی هذه الدنیا کیونکہ تم اس دنیا میں غفلت کا شکار ہو. ولو علمتم علم اليقين لعرفتم انکم فی ضلال وفی خطأ عظیم. اگر علم یقین ہوتا تو تمہیں یہ خوب معلوم ہو جاتا کہ تم گمراہی میں ہو اور عظیم خطا میں ہو، عظیم غلطی کر رہے ہو، بڑی غلطی کر رہے ہو. ثم قال تعالی پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. لترون شیخ صاحب فرماتے ہیں هذه الجملة مستقلة ليس جواب لو. یہ جملہ جو ہے یہ الگ سے مستقل جملہ ہے، یہ لو کا جواب نہیں ہے. ولہذا یجب علی القارئ ان یقف عند قوله، تو قارئ پر واجب ہے کہ وہ رکے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر کل لو تعلمون علم اليقین، کل لو تعلمون علم اليقین. پھر رکے، پھر اگلی آیت پڑھے لترون الجحیم. جیسا فرماتے ہیں ونحن نسمع كثيرا من الائمة يصلون فيقولون، اور ہم نے کثرت سے سنا ہے ائمہ کو جو نماز پڑھتے ہوئے اس طریقے سے پڑھتے فیقولون کل لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم، ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں. یعنی شیخ صاحب فرماتے ہیں وہذا الوصل اما غفلۃ منهم ونسیان، یہ وصل کرنا دونوں آیتوں ایک ساتھ پڑھنا جو ہے یا تو ان کی غفلت اور بھول ہے، واما انهم لم يتاملوا الايه حق التامل، یا تو لوگوں نے آیت پہ غور فکر کیا نہیں جیسا کہ غور فکر کرنے کا حق ہے. ولو والا لو تاملوها حق التامل لوجدوا ان الوصل يفسد المعنى، اگر وہ اس پہ غور فکر کرتے اور اس کا حق ادا کرتے تو انہیں یہ خوب بات معلوم ہو جاتی کہ وصل کرنے سے دونوں آیتوں کو ایک ساتھ پڑھنے سے معنی فاسد ہو جاتا ہے. لأنه اذا قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم صار رؤية الجحيم مشروطة بعلمهم، تو اس سے اس وصل سے ایک ساتھ پڑھنے سے دونوں آیتوں کو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو اس سے یہ بات لازم آ جاتی کہ جحیم جہنم کو دیکھنا جو ہے وہ مشروط ہے ان کے علم سے، علم نہیں تو دیکھیں گے نہیں، جبکہ بات غلط ہے، سب دیکھیں گے قیامت کے دن جہنم کو. وہذا ليس بصحيح، صفات یہ صحیح نہیں ہے. لذلك يجب التنبه والتنبيه لهذا، وہ یہ واجب ہے اس بات کی یعنی تنبیہ کی جائے اور اس بات کو ملحوظ خاطر کیا جائے. من سمع احد یقرأ، جو کسی شخص کو یہ پڑھتے ہوئے سنتا ہے کل لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم، یعنی ایک ساتھ ينبه ويقول، اسے تنبیہ کرنی چاہیے، اسے کہنا چاہیے یا اخی، اے میرے بھائی، هذا الوصل يوهم فساد المعنى، یہ جو وصل آپ نے کیا ہے ایک ساتھ پڑھا ہے دونوں آیتوں کو، اس میں معنی کے فساد ہوتا ہے. فلا تصل، وقف، ایک ساتھ مت پڑھو اور پہلی آیت جو ہے اس کے بعد تھوڑا سا رکو. اولا وجہ، سب سے پہلے وجہ یہ ہے لأنها رأس آية، آية کے ابتداء ہے. والمشروع ان يقف الانسان عند رأس كل آية، اور مشروع یہ ہے کہ بندہ جب قرآن کی تلاوت کرے ہر آیت کے ابتداء میں رکے. وثانیا، دوسری وجہ یہ ہے ان الوصل يفسد المعنى، کہ وصل جو ہے دونوں کو ایک ساتھ پڑھنے سے معنی فاسد ہو جاتا ہے. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، شیخ صاحب فرماتے ہیں اذن لترون الجحيم، یہ جملہ جو ہے جملة مستأنفة، یہ ایک نیا جملہ ہے، لا صلة لها بما قبلها، اس کا کوئی تعلق پچھلے جملے سے نہیں ہے. وہ جملة قسمية، یہ جملہ جو ہے قسم کا جملہ ہے، فيها قسم مقدر، اس میں قسم جو ہے مقدر ہے، مخفی ہے، والتقدير، اور قسم کی تقدیر یہ ہے والله لترون الجحيم، اللہ کی قسم تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. یہ انداز بیان کی خوبی ہے، سبحان اللہ. اور بعض لوگ اس سے غافل ہیں، پڑھتے ہیں تأمل نہیں کرتے، غور فکر نہیں کرتے، دونوں آیتوں کو ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد کی آیت جو ایک بڑی ایک چھوٹی ہے، تو جلدی میں پڑھتے دونوں کو ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور معنی فاسد ہو جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ معنی کیسے فاسد ہے؟ یعنی جہنم کے دیکھنا جو ہے وہ مشروط ہے علم کے ساتھ، جبکہ بات غلط ہے، درست نہیں ہے. شیخ فرماتے واللہ لترون الجحیم، یہ قسم مقدر، ولہذا یقول المعربون فی اعرابها، اس لیے اعراب کرنے والے جب اس آیت کے اعراب کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ان اللہ موطئۃ للقسم، کہ لام جو ہے لترون میں یہ قسم کے لیے ہے، وہ جملۃ ترون، جو جملہ ترون ہے یہ جواب القسم، یہ جواب قسم ہے. لترون میں لام ہے پھر ترون ہے، تو جو ترون ہے جو ہے یہ فعل جو ہے یہ جواب القسم ہے. شیخ صفران فرماتے وقسم محذوف، والقسم یہاں پہ محذوف، والتقدیر واللہ لترون الجحیم، تقدیر یہ ہے. والجحیم، جحیم سے مراد اسم من اسماء النار، جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے جحیم جو ہے، نعوذ باللہ. ثم لترونها عین الیقین، پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم لترونها عین الیقین. شیخ صفران فرماتے تأکید لرؤیتها، یہ جہنم کے دیکھنے رؤیت کی تأکید ہے. متى ترى، کب دکھائی جائے گی؟ ترى یوم القیامہ، قیامت کے دن. یؤتى بها، لایا جائے گا جہنم کو، تجر بسبعین الف زمام، 70,000 لگاموں سے کھینچ کے لایا جائے گا، سیٹ کے لایا جائے گا. کل زمام یجر 70,000 ملک، ہر لگام پر 70,000 فرشتہ مقرر ہوگا. فما ظنک بهذه النار والعیاذ باللہ، ہر لگام پر 70,000 فرشتہ مقرر ہے جو اسے کھینچ کے لائے گا. فما ظنک بهذه النار والعیاذ باللہ، تو آپ کیا گمان رکھتے ہیں اس آگ کے، یعنی جہنم کے آگ کے تعلق سے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ، انہا نار کبیرۃ عظیمۃ، بے شک یہ جو آگ ہے بہت بڑی اور بہت عظیم ہے. لأن فيها 70,000 زمام، کیونکہ اس میں 70,000 لگامیں ہیں. کل زمام یہ جر 70,000 ملک، ہر لگام کو کھینچنے والے جو ہیں فرشتے 70,000 فرشتے ہیں. والملائکۃ عظام شداد، اور جو فرشتے وہ عظیم فرشتے ہیں، عام فرشتے نہیں ہیں، سخت فرشتے ہیں. فہ نار عظیمۃ اعاذنا اللہ منہا، بہت ہی عظیم آگ ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ اس آگ سے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آخری آیت، یعنی ثم فی ذلک الوقت، اس وقت میں، وفی ذلک الموقف العظیم، اور اس عظیم موقف میں قیامت کے دن، تسألن عن النعیم، تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. واختلف علماء رحمهم اللہ فی قوله لتسألن یومئذ عن النعیم، اور علماء کے اس میں اختلاف ہے رحمۃ اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں، هل المراد الكافر او المراد مؤمن والكافر، ان سے مراد کافر ہے یا مؤمن کافر، دونوں ہیں. والصواب، اور صحیح بات یہ ہے، صواب یہ ہے، ان المراد المؤمن والكافر، اس مراد مؤمن بھی ہے کافر بھی ہے. كل يسأل عن النعيم، سب سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. لیکن الكافر يسأل سؤال توبیخ و تقریع، یعنی کافر سے سوال کیا جائے گا توبیخ و تقریع کے لیے. والمؤمن يسأل سؤال تذکیر، اور مؤمن سے سوال کیا جائے گا اسے تذکیر کے لیے اور یاد دہانی کے لیے. والدلیل علی انه عام، اور جو دلیل یہ ہے کہ دونوں کے لیے عام ہے، کافر اور مومن دونوں کے لیے، لیکن سوال کی نوعیت مختلف ہوگی. کافر کے ساتھ سختی سے کام لیا جائے گا، اور مومن کے ساتھ نرمی سے اور تذکیر سے کام لیا جائے گا. اس کے دلیل شیخ صفر فرماتے ما جرى في قصة النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بکر عمر، یہ قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور بکر عمر کا قصہ ہے، بڑا پیارا قصہ سنتے ہیں. فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم او لیلۃ، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے دن یا رات میں. فاذا ہوا بابی بکر و عمر، تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر و عمر بھی گھر سے نکلے ہوئے ہیں. فقال ما اخرجكما من بيوتكما هذه الساعه، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں کو اپنے گھروں سے کس چیز سے نکالا ہے اس گھڑی اس وقت میں؟ قال الجوع، دونوں نے عرض کی بھوک نے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت کی وجہ سے ہم گھر سے نکلے ہیں. قال الجوع یا رسول اللہ. قال وانا والذی نفسی بیدہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بھی یہی معاملہ, مجھے بھی بھوک نے گھر سے نکالا ہے, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اخرج الذی اخرجکما, مجھے بھی گھر سے اسی چیز نکالا جس نے تمہیں گھر سے نکالا ہے. قومو, اٹھو چلتے ہیں. فقاموا معه, دونوں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے گئے. فأتى رجلا من الانصار, تو ایک انصاری کے گھر میں چلے گئے. فإذا ليس في بيته, وہ انصاری شخص جو اپنے گھر میں نہیں تھا. فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا, جب اس کی بیوی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بکر عمر کو دیکھا اور انہوں نے صحابہ اجمعین, تو خوش آمدید کہا. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این فلان, اس انصاری صحابہ کے تعلق سے پوچھا فلان کہاں ہے. قالت ذهب يستأذب لنا من الماء, وہ ہمارے لیے پانی لینے گیا ہے. اذ جاء الانصاری, بس انصاری جو گھر میں پہنچا. فنظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبیہ, اس نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دونوں صحابہ کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صحابہ کو. ثم قال, پھر اس شخص نے کہا الحمد للہ, اللہ کی حمد و ثنا, اللہ کا شکر ادا کیا ہے. الحمد للہ, ما احد اليوم اکرم ضیافا منی, آج مجھ سے بڑھ کر مہمان نواز کوئی بھی نہیں ہو سکتا, یعنی سب سے اچھے مہمان آج میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں, اور حق ہے واللہ, یہ بڑی سعادت اور بڑا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بکر عمر کسی گھر میں جائیں مہمان بن کے, یعنی خود مہمان بن کے گئے ہیں. وجہ کیا تھی؟ بھوک تھی. قال فانطلق فجاء بعذق فيه بسر وتمر ورطب, جلدی سے گیا اور ایک برتن لے کے جس میں بسر اور تمر اور رطب تھا. بسر ایک خاص قسم کے روٹی کے بنے ہوئے کھانے کو کہتے ہیں, اور تمر کھجور, اور رطب بھی جو خاص, یعنی کھجور تھی, ہم کیا کہتے ہیں رطب کو, جو تازی کھجور ہوتی ہے, ایک تازی ہوتی ہے اور ایک ہاں تر کھجور, اچھا تر کھجور کہتے ہیں, بارک اللہ فیک. تو ہاں یہ کھانے کے لیے لے کے آئے. فقال کلوا من هذه, تو آپ کھائیں اس سے. واخذ المدية, اور چھری کو, مدیہ چھری کو کہتے ہیں, لفظ سکین زیادہ معروف ہے عام زبان میں, کہ مدیہ جو ہے چھری کو کہتے ہیں. واخذ المدية, اور چھری کو اٹھایا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب چھری اٹھا کے جا رہا تھا تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اياك والحلوب, دودھ بکری کے قریب نہ جانا, یعنی اسے ذبح نہ کرنا. رحمت دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اياك والحلوب فذبح لهم, تو اس انصار صحابی نے ایک بکری ذبح کی. فاکلوا من الشاتی, تو اس میں سے سب نے مل کے کھایا. من ذلك العذق, اور اس برتن میں سے جو جس میں بسر تمر اور رطب تھا وہ بھی کھایا. وہ شربوا, اور پانی بھی پیا. فلما انشبعوا ورووا, جب پیٹ بھر گیا اور پانی بھی پی لیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأبی بکر عمر, اب دونوں کو مخاطب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بکر عمر کو مخاطب ہے, سنے بڑی پیاری بات فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامة, یہ جو نعمت تمہیں ابھی ملی ہے اللہ کی قسم تم سے ضرور سوال ہوگا قیامت کے دن. اخرجکم بیوتکم الجوع, بھوک نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا تھا. ثم لم ترجعوا حتى اصابكم هذا النعيم, پھر گھر میں واپس نہیں پلٹ جب تک کہ تمہیں یہ نعمت نہیں ملی ہے. وفي رواية اخرى, دوسری روایت میں آیا ہے هذا الذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة, یہ اللہ کی قسم اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ اس نعیم میں سے ہے جس کا تعلق تم سے سوال کیا جائے قیامت کے دن. ظل بارد, ٹھنڈی چھاؤں ہے. رطب طیب, اور اچھی کھجور ہے, تر کھجور جو ہے. وماء بارد, اور ٹھنڈا پانی ہے, پہلی روایت جو ہے سے مسلم کی حدیث ہے اور دوسری روایت امام ترمذی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے اور بہت ہی پیارا قصہ ہے۔ واللہ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا دیکھیں اور صحابہ کی، جو اس دنیا میں سب سے بہترین لوگ تھے اپنے زمانے کے اور ہر زمانے کے، ان سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون ہو سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکر عمر سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ پتہ ہے مرد کب بھوک کی شدت سے گھر سے نکلتا ہے، کبھی سوچا ہے؟ اور ان جیسے عظیم مرد گھر سے نکلے ہیں، یعنی بھوک کی شدت کا آپ تھوڑا غور کریں، کتنی شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو شدید بھوک کا سامنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے شدید بھوک میں ہیں گھر میں، یعنی ایک کھجور بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، نہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہے، نہ ابوبکر گھر میں، نہ عمر کے گھر میں ہے، باہر نکلتے ہیں دونوں جو سب سے قریبی صحابی ہیں باہر کھڑے ہیں۔ اس وقت کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ بھوک نے گھر سے نکالا ہے، اللہ کے رسول قسم کھاتے ہیں میں بھی اسی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں، چلو چلتے ہیں فلان صحابی کے گھر، انصاری صحابی، ان کی خوشی کا عالم دیکھیں۔ یہ سعادت ان کے گھر میں جانی تھی، یہ خوشی اللہ تعالیٰ کے گھر میں دینی تھی، سبحان اللہ، خوش آمدید فرمایا اور کھانے پینے کو دے دیا، شدید بھوک کی حالت تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے چند چیزیں کھائی ہیں، آج غور ہمارے دسترخوانوں پر بھی غور کریں، اور اس وقت ایک بکری کا گوشت، کھجور ہے، بسر ہے اور پانی ہے، ہمارے مشروبات دیکھیں ہم گن نہیں سکتے، پیپسی سے لے کے جوسی سے لے کے چائے سے لے کے پتہ نہیں گنتے جائے، دسترخوانوں پر کتنی نعمتیں ہوتی ہیں، اور کھانے پینے میں بریانی الگ، کوفتے الگ، گوشت الگ، دال الگ، پتہ نہیں کتنی چیزیں ہوتی ہیں، واللہ بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا واللہ، لیکن اللہ کی قسم ایک ایک کا سوال ہوگا قیامت کے دن، سبحان اللہ۔ مطلب یہ نہیں کہ مت کھاؤ، خوب کھاؤ پیو حلال مال سے، بریانی بھی کھاؤ، کوفتے بھی کھاؤ، دالیں بھی کھاؤ، جو کھانا ہی کھاؤ، لیکن رب کا شکر ادا کرو، شکر کرنے والے بنو، نہ شکرے مت بنو، نہ شکری کی سزا بہت سخت ہے۔ شیخ صاحب فرماتے وهذا دلیل على ان الذي يسأل المؤمن والكافر، دلیل ہے کہ مؤمن کافر دونوں سے سوال کیا جائے گا، اصل بات یہ تھی، ولكن يختلف السؤال، لیکن سوال مختلف ہے، سؤال المؤمن سؤال تذکیر بنعمت اللہ عز وجل، مؤمن سے سوال کیا جائے گا کہ تذکیر کے لیے، میرے بندے تو نے میں تمہیں یہ بھی عطا کیا تھا، تمہیں یہ بھی فلان دن تم نے یہ بھی کھایا تھا، تم نے یہ بھی نعمتیں تمہیں دی تھی، تو وہ اقرار کرتا رہتا ہے، حتی یفرح، یہاں تک خوش ہو جاتا ہے، تذکیر ہے۔ یہ کون مومن ہیں؟ جو شکر کرنے والے ہیں، موحدین، متبع سنت ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، وَيَعْلَمْ أَنَّ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا يُنْعِمُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، تو اسے یقین ہو جاتا ہے، خوب علم ہو جاتا ہے، جس نے دنیا میں یہ نعمت عطا فرمائی ہے آخرت میں وہ وہی نعمت عطا فرمائے گا اور اس سے بڑھ کر عطا فرمائے گا، یعنی معنی یہ ہے اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کرے گا، جیسے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں کیا ہے۔ بمعنى انه اذا تكرم بنعمته عليه في الدنيا تكرم عليه بنعمته في الاخره، اگر خاص کرم کر کے دنیا میں نعمت عطا فرمائی ہے تو آخرت میں بھی اللہ تعالی عطا فرمائے گا۔ اما الكافر، لیکن کافر جو ہے، فانه سؤال توبیخ و تندیم، سوال تو ہوگا لیکن سختی سے اور حسرت ندامت کے لیے سوال کیا جائے گا۔ نسال الله تعالى ان يستعيننا في طاعته ويجعل ما رزقنا عونا على طاعته إنه على كل شيء قدير، آمين رب العالمين، والله أعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.